بسم الله الرحمن الرحيم. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تصنیفات، مواعظ وغیرہ کی مجموعی تعداد بزرگوں نے 1500 بتلائی، اس میں سے ایک ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ. تو آج تقاضا ہوا کہ اس میں سے کچھ پڑھا جائے. اہل اللہ اور اہل دنیا کی عزت میں فرق. اہل اللہ اور اہل دنیا کی عزت میں فرق. حضرت فرماتے ہیں، ایک خان صاحب، عبداللہ خان نام، خورجہ شہر، ضلع بلند شہر کے رہنے والے، تھانہ بھون میں کوتوال تھے. ان کی تبدیلی ہو گئی اور دو چار دن کے واسطے اہل و عیال کو تھانہ بھون چھوڑ گئے. ان کے جاتے ہی مکان میں چوری ہو گئی اور بہت نقصان ہوا. حضرت والا ان کے گھر تسلی دینے کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ حکومت دنیا کی یہ اصلیت ہے. کون ہے یہ؟ تھانہ بھون کے کوتوال، انسپیکٹر، ڈی ایس پی آج کی زبان میں. اور کیا ہوا؟ انہی کے گھر چوری ہو گئی. تو ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حکومت دنیا کی یہ اہلی کی یہ اصلیت ہے. کل ان سے تمام شہر ڈرتا تھا اور آج ان کا مال و متاع سب لے گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تھانہ والے ضابطے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ان کا اختیار ہوتا تو چوری نکال ہی لیتے. بخلاف اس کے اہل اللہ کی حکومت کو دیکھیے کہ کسی سیاح یورپین نے ولایت میں جا کر کہا، یعنی یورپ میں، اس زمانے میں ولایت کہا کرتے تھے یورپ کو، میں جا کر کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک مردہ ایسا دیکھا جو سلطنت کر رہا ہے. کنایا ہے حضرت خواجہ اجمیری قدس روح. اکبر بادشاہ باوجود آزاد خیال ہونے کے دو دفعہ آگرہ سے اجمیر پیدل گیا. کیا کہا اس نے؟ یورپین جو تھا اس نے یورپ جا کے کیا کہا؟ ہم نے ہندوستان ایک مردہ ایسا دیکھا ہے جو ابھی بھی سلطنت کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کہ اکبر بادشاہ جو آزاد خیال حالانکہ ہو چکا تھا، دین سے منحرف ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اہل اللہ کی عظمت دلوں میں تھی، تو آگرے سے اجمیر پیدل گیا تھا. بے شک دین سے آدمی کو دائمی عزت حاصل ہو جاتی. اورنگزیب کا مقبرہ اور بادشاہوں کی طرح نہیں بنایا گیا ہے. اورنگزیب اہل اللہ والے بادشاہ تھے، نیک صالح، جو وظیفہ نہیں لیتے تھے اور ٹوپیاں بن کر کے اپنا خرچہ نکالتے تھے اور اپنے ہاتھ سے قرآن مجید تحریر فرمایا تھا اور اس کا ہدیہ بھی اپنے استعمال میں، یہ ان کا جو ہے وہ تھا، کہنا چاہیے ذریعہ معاش. تو بادشاہ ہو کر کے بھی اتنی بڑی ہندوستان کی سلطنت کے بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. فرما رہے ہیں اورنگزیب کا مقبرہ اور بادشاہوں کی طرح نہیں بنایا گیا ہے، قبر پکی بھی نہیں، کچی ہے، مگر اب تک ایسی عظمت ہے کہ جو کوئی جاتا ہے اسی طرح حاضری ہوتی ہے جیسے زندگی میں ہوتی تھی. حتیٰ کہ حکام بھی جاتے ہیں تو مجاور ان کو حضوری کے آداب، تسلیم و تعظیم سکھاتے ہیں اور دور کھڑے کیے جاتے ہیں گویا بادشاہ دربار میں موجود ہے. یہ سب اس کا اثر ہے کہ اورنگزیب عالم اور متشرع تھا. تورع کا اثر بعد مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. تعلیم، تہذیب مجلس. حضرت والا کے یہاں تھا، بہت بنیادی بنیادی باتیں سکھلایا کرتے تھے جس کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہے نا، معاشرہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھلایا کرتے تھے، تو ایسی چیزیں ان کی تعلیم میں ملتی ہیں. ایک روز حسب معمول بعد نماز عصر مصلی پر تشریف فرماتے، قرأت سیکھنے والا لڑکا محمد عمر نام حسب معمول حاضر ہوا اور سامنے بیٹھ کے قرآن شریف شروع کیا. اس کے آس پاس اور لوگ بیٹھ گئے. ایک طالب علم کچھ عرصہ دراز سے مدرسے میں تھے، اجازت تھی کہ سماعت کیا کریں، وہ بھی قرآن شریف لے کر حاضر ہوئے اور محمد عمر کے پاس پہنچنے کے لیے مجمع میں گھسنا چاہا تو حضرت والے نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا، تم کو اتنے دن یہاں ہوئے مگر اب تک اس سے آشنا نہ ہوئے کہ دین کیا چیز ہے. دیکھیے وہ مجمع میں گھسنا چاہ رہے تھے تو اس پہ حضرت تنبیہ فرما رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ تم کو اتنے دن یہاں ہوئے مگر اب تک اس سے آشنا نہ ہوئے کہ دین کیا چیز ہے. بہت سی کتابیں پڑھ لینے یا وظیفہ گھونٹنے کا نام دین نہیں ہے. دین اصلاح عادات بھی داخل ہے اور اسی کو تہذیبی کہتے ہیں. لوگوں کی گردنیں پھلانگنا کس نے بتلایا ہے؟ تم تو سامنے ہو، آواز دور تک پہنچتی ہے، جہاں جگہ ملی وہیں کیوں نہ بیٹھ گئے؟ اور پاس ہی بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے سے آئے ہوتے. جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ، جب تک تہذیب نہ سیکھ لو ہمارے پاس مت آؤ، آڑ میں بیٹھو اور وہیں سے سنو. بھائی جب تک تنبیہ نہ ہو تو اصلاح نہیں ہوتی. ہمیں تو بھائی اپنے بزرگوں کی ساری باتیں اچھی لگتی. تعلیم ذکر. ایک طالب نے ذکر شروع کرنا چاہا، ایک طالب نے ذکر شروع کرنا چاہا تو تعلیم فرمائے کہ تہجد کا التزام کرو، بہتر آخر شب میں ہے، اگر نہ ہو سکے تو عشاء کے بعد سے ہی، اور اکثری عادت 8 رکھنی چاہیے اور اس کمی زیادتی مقتضائے وقت و موقع پر ہے. بعد تہجد کے اس مزاج کم از کم 1000 بار اور زیادہ سے زیادہ 3000 بار ورد کرو. پھر صبح کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی قدر، پھر ظہر کے بعد 1000 بار اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور کبھی محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب دیکھنا بالکل چھوڑ دو، بس ہر وقت ذکر ہی سے دھیان رکھو، دوسرے اشغال جتنے بھی ہو سکے کم کر دو، کیونکہ کثرت اشغال مبتدی کے لیے مضر ہے. پھر حالات مجھ سے کہتے رہو، جو بات چھپانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لو، اور جو بات چھپانے کی ہو وہ بعد مغرب کہو. یہ دونوں وقت انہی دونوں کاموں کے لیے مقرر ہیں. یہ حضرت اس وقت جو ہے اتنا ذکر بتلایا کرتے تھے، ہے نا، جیسا کہ پہلے بھی بار بار کیا گیا ہے، اب ذکر ہمارے مشائخ نے کم کر دیا ہے قوا کو دیکھتے ہوئے، ہمارے کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے. تو اپنے شیخ سے پوچھ کر کے ذکر کرنا چاہیے، جو بتائیں وہ. نسبت بالرسول و نسبت باللہ عز و جل دونوں محمود ہیں. عبداللہ خان صاحب کے ماموں صاحب نے عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ جناب حاجی صاحب، کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ، سید الطائفہ، ان کے شیخ تھے، ماموں، عبداللہ خان صاحب کے ماموں صاحب. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے شیخ جناب حاجی صاحب تمام دوسرے مشائخ سے افضل ہیں، اور مرید کے لیے تصور شیخ بھی ایک چیز ہے، نفع بھی ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیخوں کے شیخ ہیں. تم تمام مشائخ سے افضل ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہیں، تو آپ دنیا و معافیت سے افضل و برتر ہوئے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. جب ہمارا اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تو بڑی چیز ہے، لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا ارادہ کرتا ہوں تو اندر سے دل قبول نہیں کرتا اور لذت حاصل نہیں ہوتی، گویا مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اللہ کے تصور ذات میں جی لگتا ہے اور لذت آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور اس میں خطا و ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ مذاق مختلف ہوتے ہیں، مذاق مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعضوں پر حب حق غالب ہوتی ہے، اللہ تعالی کی محبت غالب ہوتی ہے، اور بعضوں پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر توحید کا غلبہ ہے اور فی نفس ہی دونوں مذاق صحیح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی در حقیقت حق تعالی ہی کی محبت ہے، کیونکہ آپ سے محبت ہے، کیونکہ آپ سے محبت من حیث الرسالہ ہے، اور نائب کی محبت من حیث در حقیقت مناسب کی محبت ہے. اور اللہ کو ہم نے پہچانا کیسے؟ بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب تک آپ کا واسطہ نہ ہو، حب اللہ حاصل نہیں ہو سکتی. اور میرا مذاق بھی آپ ہی کا سا ہے، مجھے کسی چیز میں ایسی لذت نہیں آتی جیسی ذکر اللہ میں آتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ دونوں محمود ہیں. آدمی کو بعض اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے، اور بلکہ مغالطہ کیا ہے، وہ شیطان جو ہوتا ہے مغالطہ ڈالتا ہے اس کو بدل کرنے کے لیے. جیسے حضرت کا ہی واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معلوم نہیں ہوتی. اے میاں تم جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہو، ادھر آگے آ جاؤ. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے حضور سے محبت معلوم نہیں ہوتی، تو حضرت نے جو ہے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع فرما دیا، ہے نا، آدھر کی پیدائش، آدھر وسلم کے مجاہدات، آدھر وسلم کی ہجرت وغیرہ وغیرہ. تو اب جو حضرت نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جب اس طرح سنایا تو ان کو تو مزہ آنے لگا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ گئے، وہ جھوم گئے. تو اچانک حضرت نے حضور کا تذکرہ روک کر کے ان کے والد کا شروع کر دیا، اور آپ کے والد صاحب بھی بہت اچھے آدمی ہیں، اور یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا بات. تو چند لمحے تو وہ سنتے رہے، پھر کہنے لگے حضرت آپ آدھر سسم کا تذکرہ فرما رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا. تو فرمایا حضرت نے کہ کیوں صاحب، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو حضور صاحب سے محبت نہیں ہے، اور میں آپ کے والد کا تذکرہ شروع کیا تو آپ نے کہا کہ جی آپ حضور کا تذکرہ شروع فرمائیں، تو یہ محبت ہے کہ نہیں؟ تو یہ عملی جواب دیا حضرت، عملی. یہ محبت ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا، یا مغالطہ ہو جاتا ہے، شیطان ڈال دیتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے اور اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو حکمائے امت ہی سمجھتے ہیں نا، وہ یہی حضرات ہیں اہل اللہ، یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں، اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے نا. تو کتنے کتنی بڑی دولت ہیں یہ حضرات. نہیں تو بعض اوقات ایمان جو ہے شیطان جو ہے وہ ایسا گراتا ہے کہ مایوسی ڈال دیتا ہے، اور مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے نا. ایمان جو ہے بین الرجا والخوف، ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، خوف اور رجا کے درمیان. خوف بھی ہے اور رجا، امید بھی ہے. بالکل خوف آ گیا تو پھر مایوس، اور بالکل رجا آ گئی، امید آ گئی تو عمل سے گیا، کہے گا بھائی بس اللہ غفور رحیم ہے. یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں، رجا کا غلبہ ہو گیا، اللہ غفور رحیم ہے، کچھ بھی کرتے رہو، حق مارتے رہو، ستاتے رہو لوگوں کو، ظلم کرتے رہو، حقوق العباد ادا نہ کرو، اور حقوق اللہ میں کوتاہی کرو، اور چند رسمیں کر لو. کہ بس ہم تو بیڑا پار ہے ہمارا، ہم تو دیکھو یہ کر لیتے ہیں، چند رسوم کی پابندی کر کے اور سارا کچھ چھوڑ کے کہتے ہیں بس اللہ تو غفور رحیم ہے، اس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ رجا، لیکن رجا غلط معنوں میں. رجا جو ہے امید، उम्मीद क्या है, करने के बाद उम्मीद है, करने के बाद डरना भी है और करने के बाद उम्मीद भी है। मसनून क्या है, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अस्तगफार अस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह, अरे आप तो नमाज पढ़ रहे थे, फिर इस्तगफार कैसा? इस्तगफार तो बुराई पे किया जाता है, खता पे किया जाता है, तो नमाज के बाद इस्तगफार पढ़ रहे, तो इस्तगफार क्यों है? वो इसलिए है कि जिस दर्जे की नमाज होनी चाहिए थी उस दर्जे की नहीं, जिस तवज्जो के साथ, खुशियों के साथ, खुजू के साथ, इस्तेजार के साथ, शरायत और अरकान की पाबंदी के साथ पढ़नी चाहिए थी, नहीं पढ़ी, उस पर इस्तगफार कर रहे हैं, नमाज पे इस्तगफार नहीं कर रहे, उस कमी पे इस्तगफार करवाया जा रहा है। तो यानी खौफ का भी एक मुकाम है और उसका भी, उम्मीद का भी। बुखारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि क़यामत के रोज अगर ये ऐलान हुआ कि एक आदमी के सिवा, एक आदमी के अलावा सारे जन्नत में जाएंगे, एक आदमी जन्नत में जाएगा बाकी सब जन्नत में जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाला मैं हूंगा। और अगर ये ऐलान हो कि सारे जन्नत में जाएंगे और एक जहन्नम में जाएगा, सारे जन्नत में जाएंगे और एक जहन्नम में जाएगा, तो मैं डरता हूं कि कहीं वो मैं ही ना हूं जहन्नम में जाने वाला। तो खौफ भी ऐसा और उम्मीद भी ऐसी, तो दोनों चीज जब होगी तो काम बनेगा, है ना? दोनों चीज होनी चाहिए, एक तरफ ना झुकाव हो जाए। उमन होता यह है कि किताबें पढ़ लेते हैं अपनी मर्जी से, है ना? आज तो लिटरेचर का जमाना है ना, हर आदमी कहता है जी मैं उस्ताद हूं, ये भी दस्तियाब है और ये भी दस्तियाब है, ये भी मिल रही है मार्केट में और ये मिल रही है, और अब तो बस एक बटन दबा देते हैं कंप्यूटर पे वो सब आ जाता है। नहीं भाई, पूछ के मुताला जो है वो पूछ करके, हमारे मैदा जो है उसको हजम करेगा। हम इस काबिल हैं कि ये किताब में समझ में आएगी? छोटे बच्चे को, शीरखार बच्चे को बिरयानी खिलाने की कोशिश की जाए, बिरयानी बहुत अच्छी चीज है, अब शीरखार बच्चा है क्या होगा उसका, नहीं हजम करेगा ना? तो वही हाल हमारा दीन में है। हम चाहते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कशफुल महजूब, दाता साहब की कशफुल महजूब पढ़ रहे हैं। मैं बस में सवार हुआ एक रोज, तो पहले की बात है, तो दो साहिबान आपस में एक दूसरे पे बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक ने कहा मैं ये पढ़ रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं ये पढ़ रहा हूं, आखिर एक साहब ने आखिर में कहा मैं कशफुल महजूब पढ़ रहा हूं। मैंने कहा वाह भाई। तो समझना है इसको, पूछना है बुजुर्गों से, जी हमें आप बताएं नसाब, पहली जमात का नसाब, दूसरी जमात का नसाब, तीसरी जमात का नसाब, फिर के जाके मैट्रिक करता है ना वो आदमी। तो ऐसे ही इस चीज में भी पूछने की जरूरत है, अपने बड़ों से उनसे राय लेने की जरूरत है, ताकि हम पहुंच तो जाए, सही पहुंचे, ये ना हो कि अफरात व तफरीत का शिकार होगा। वो यही होता है, इमाम गजाली की किताब पढ़ ली फला, उसमें एक साहब ने वो खौफ का चैप्टर पढ़ लिया, खौफ बाबुल खौफ, सब कुछ छूट गया, कहले हमारी तो निजात हो ही नहीं सकती, हमारी तो निजात हो ही नहीं सकती, हजरत ने ऐसा नक्शा खींचा है, मायूसी आ गई। आए यही हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, साहब हमारी तो निजात ही नहीं होगी। तो हजरत ने जब तफसीली इंटरव्यू किया तो थोगला उन्होंने कि जी मैंने इमाम गजाली की वो खौफ, मुकाम खौफ पढ़ा है। प्रेसिडेंट ने डांटा उन्हें, समझाया, फिर आहिस्ता 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 कहीं जाके वो उस पर आए, नहीं तो नाउमीद हो गए थे, खत्म। तो बस अल्लाह ताला हमें इन जो है ये हुक्माए उम्मत और जो मुस्लिहीन हैं अल्लाह इनकी कदरदानी नसीब फरमाए। देखो इसी पे आगे बात आ गई, क्या बात, सुभान अल्लाह। امور غیر اختیاریہ کا حکم، امور غیر اختیاریہ کا حکم. حضرت حکیم الامت جو تھے مجدد تھے، مجدد وقت تھے، انہوں نے دین کو بہت آسان کر کے سمجھایا. اختیاری اور غیر اختیاری ایک چیز سمجھائی. اختیاری اعمال کے ہم مکلف ہیں، جو فرائض ہم پر ہوئے ہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ اختیاری اعمال ہیں، اس کے ہم مکلف ہیں، یہ ہمیں کرنا ہے. اور ایک ہے غیر اختیاری. غیر اختیاری کیا ہے؟ اچھے خواب دیکھنا، کشف کا ہو جانا، مثلا قلب میں گریا رقت کا جاری رہنا، گریا ازاری کا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری. کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت نہیں ہوئی مثلا، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. بعض لوگ اسی پہ جو ہے پریشان رہتے ہیں، صاحب ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. ہاں طلب کرنا تو چاہیے بھائی، محبت کا تقاضا ہے، محبت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، محمود ہے، اس کو فرمایا محمود. لیکن چونکہ غیر اختیاری ہے، اس لیے اگر کسی کو خدا نخواستہ اگر پوری زندگی نہیں ہوئی، تو قیامت میں یہ سوال اس سے نہیں ہوگا کہ تمہیں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تھی، اس لیے تمہارے لیے جنت نہیں ہے. اس کو سمجھایا کہ یہ ہے غیر اختیاری. اب کشف آج ہوتا ہے، صاحب کشف کوئی کشف ہے کہ نہیں ان کے یہاں؟ اس کو بزرگ نہیں مانتے جس کے یہاں کشف نہ ہو. حضرت نے سمجھایا کہ یہ کشف کا ہونا یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ جو اختیار میں چیزیں ہیں وہ اس پہ کتنا پابند ہے. یہ اللہ کے یہاں جو رتبہ ہے وہ اختیاری اعمال پر ہے نا. غیر اختیاری میں بعض چیزیں پسندیدہ ہیں، محمود ہیں، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی کوئی بات نہیں. تو اس پہ چونکہ حضرت نے آگے بات فرمائی ہے، اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس تمہید عرض کر دی. کسی طالب نے کہا کہ بندے کا حال بہت خراب ہے، جس سے سخت پریشانی ہے، کل متشدد مثل گوار کے ادنا بات پر غصہ آتا ہے، قلب میں میلان الی المعاصی گناہ کی طرف رغبت، بلکہ بعض اوقات میں احب ہے یعنی بہت مرغوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. اللہ معاف فرمائے ہم سب کا، تو کم و بیش ایسی حال ہے بھائی. طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، یہ سارا حال اس نے اپنا بیان کیا. فرمایا سختی اور میلان اور وساوس، یہ تینوں امور غیر اختیاریہ سے ہیں، جن کی کوئی خاص تدبیر نہیں. ذکر اللہ اور طاعت صحبت اہل اللہ کی ملازمت طویلہ سے ان کا از خود ازالہ ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ ان امور کے مقتضا پر عمل نہ کریں، پھر آپ پر کوئی مواخذہ نہیں. دیکھو یہ عورتوں کا ایک مسئلہ آیا ہے، چونکہ خواتین کا بھی مجمع ہے تو ہر چیز ملے گی بھائی ان کے خزانے میں. ایک عورت نے حضرت والا کی خدمت میں لکھا کہ میرا شوہر فلاں عہدے پر ہے اور میری جانب سے بالکل لاپرواہ ہے، جو برتاؤ مرد اور عورت منکوہا میں ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ ایک داشتہ عورت رکھے ہوئے ہے جو میرے مکان سے 20 قدم کے فاصلے پر ہے، شب کو وہاں سوتا اور میں اکیلی سوتی ہوں اور بے حد تنگ دست ہوں. وہ عورت مجھ کو نکلوانا چاہتی ہے اور خادمہ، یعنی اپنے متعلق لکھ رہی ہے یہ عورت، خادمہ شکل و صورت میں یکتا ہے، مگر معلوم نہیں کہ میرے رب کو کیا منظور ہے. میرا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہو جاویں کہ میرے کہنے پر عمل درآمد کریں، اور داشتہ عورت کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ حق تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں، اگر اس خادمہ کی حالت پر توجہ نہیں کی تو میدان حشر میں آپ کا دامن پکڑ کر اپنے نانا میاں سے فریاد کروں گی، فقط خادمہ بقلم خود۔ یہ اس عورت نے خط لکھا۔ جواب حضرت فرماتے ہیں، السلام علیکم، تمہارا خط آیا۔ اصل تدبیر دو ہیں، ایک خدمت اور اطاعت اور خوش آمد، دوسری دعا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، اصل تدبیر تو یہ دو ہیں، باقی شاید تم عمل وظیفہ چاہتی ہو، سو میں عامل نہیں مگر یہ بزرگوں سے سنا ہوا لکھے دیتا ہوں۔ بادشاہ 1100 بار یا لطیفو یا ودودو، ما اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اب ایک دو نصیحت لکھتا ہوں۔ اب یہ اصل اصلاح کی جو بات حضرت فرما رہے ہیں، یہ ہے آج کل کے مشائخ جو ہیں ان کو توجہ چاہیے۔ تم کو چاہیے تھا کہ گھر کے کسی مرد سے خط لکھواتی، غیر مرد سے خط لکھنا مناسب نہیں، محرم سے کسی۔ نمبر 2، خط میں اپنی شکل و صورت کی تعریف لکھنا تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 3، جس سے اعتقاد ہو اس کو ایسی بات لکھنا کہ میں حشر میں دامنگیر ہوں گی بہت بدتمیزی ہے، پھر یہ تمہارے قبضے کی بھی بات نہیں، اور جس بات پر دھمکی دی ہے وہ میرے بھی قبضے کی بات نہیں۔ نمبر 4، پھر جواب کے لیے ٹکٹ بھی نہیں بھیجا۔ فائدہ اس سے حضرت والا کی کس قدر شفقت علی الخلق، صاف گوئی اور شان تربیت ثابت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی باتیں؟ آج تھوڑی سی، ہم تو سیدھی سیدھی باتیں کرنے کے عادی ہیں نا، آج تھوڑی سی ٹیڑھی ٹیڑھی بھی ہیں۔ چلو کبھی کبھی ٹیڑھی کھیر بھی کھا لو، ٹیڑھی کھیر کا سنا نا بھائی واقعہ؟ ایک آدمی نے، بےچارا نابینا تھا، تو اس نے کھیر کبھی کھائی نہیں تھی، تو کسی نے اس کو کھیر کھلانا چاہا، تو کھیر بنا کے اس کے پاس لے گیا، تو اس نے کہا پہلے بتاؤ یہ ہے کیا چیز، تو اس کو بتلایا کہ بھئی یہ سفید ہے۔ اس نے کہا کیسا سفید؟ وہ بیچارہ نابینا، اس نے اس سفید کو مختلف طریقے سے سمجھانا چاہا، کبھی وہ جو ہے اس کی مثال دے کاغذ کی، کبھی کچھ، کبھی پھر کہا بگلا، دیکھا نا بگلے کو ہاتھ لگایا تھا نا ایسے کر کے، ایسے کہا ویسا سفید ہے، کہ نہ بابا نہیں کھاتا میں تو گلے میں ٹک جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں بدون صحبت شیخ ذکر نافع نہیں، بدون صحبت شیخ ذکر نافع نہیں۔ فرمایا کہ بدون صحبت شیخ کے اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈپٹی کلیکٹر تھے، وہ حضرت کے صحبت میں آ کے مسٹر سے ملا ہو گئے تھے، اللہ والے ہو گئے تھے۔ تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر، خود ذکر اللہ میں صفت ہونی چاہیے تھی، وہ خود کافی ہو جایا کرتا، صحبت شیخ کی کیوں قید ہے؟ صحبت شیخ کی کیوں قید؟ فرمایا کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گا، کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گا، لیکن عادت اللہ یوں جاری ہے کہ بدون شیخ صحبت کے نرا ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے صحبت شیخ شرط ہے۔ جس طرح کے کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کے قبضے میں ہو، ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی، گو کاٹ جب ہوگا تلوار ہی سے ہوگا۔ جب ہاتھ میں ہوگا جب کاٹے گی، کاٹتی تو تلوار ہے لیکن ہاتھ میں ہونا شرط ہے، اس کو حضرت فرماتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا صحبت شیخ کے فوائد، فرمایا کہ شیخ کے پاس رہ کر مشغول رہنے میں دور رہ کر مشغول رہنے میں ایسا فرق ہے جیسے مریض ایک تو طبیب کے پاس رہ کر علاج کراوے اور دوسرا یہ کہ دور سے محض خط و کتابت کے ذریعے سے علاج ہو. تو ظاہر ہے کہ نفع میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. پھر فرمایا کہ صحبت شیخ میں طالب وہ زید طور پر اپنے اندر اخلاق کو لے لیتا ہے. ایک بار بدون صحبت شیخ کے محض خط و کتابت پر اکتفا کرنے کی یہ مثال دی تھی کہ جیسے شوہر اور بیوی محض خط و کتابت کرتے رہیں اور اظہار محبت بھی کرتے رہیں لیکن ملتے جلتے نہ رہیں تو اولاد ہو چکی. اسی طرح شیخ کے ساتھ محض خط و کتابت رکھنے سے کوئی معتد بہ نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا. ثمرات خاصہ کے لیے گاہے گاہے صحبت شیخ ضروری ہے. یہی اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. وہ جگہ جہاں اصلاح کی نیت سے ٹھہرا جائے اور یکسو ہو کر فارغ ہو کر وہاں جم کے بیٹھ جایا جائے, اپنے رضائل کی اصلاح کرائی جائے, ذکر اللہ کی کثرت کی جائے, کسی اللہ والے یا ان کے خادم کی اس میں سرپرستی میں, تو اسی جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے. اور یہ اسی صحبت کو جو ہے صحبت شیخ کہتے. ہمارے تمام بزرگوں نے اس طریق کو اختیار کیا اور اسی طریق سے اللہ والے ہوئے. کثرت ذکر, شیخ کی تربیت اور ان سے پوچھ پوچھ کر کرنے سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مقرام حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو ایسے ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے اور ان کی توجہات کی برکت سے نواز دیتے ہیں. وہ اللہ والے ہوتے ہیں, ان کا ایک مقام ہے اللہ کے یہاں. اللہ ان کے دل میں جو آ جائے اسے بھی اپنا بنا لیتے ہیں. ان سے ملنے کی ہے بس یہ ایک راہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کثرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو ان سے ملتے ہیں یعنی جن کے دل میں وہ ہر وقت رہتے ہیں, ہمارا بھی ان سے اگر تعلق ہو جائے تو ان سے ہم بھی انشاءاللہ مل لیں گے. ہمارے میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے بہت آسان لفظ سمجھاتے تھے کہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, کہتے تھے یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے. بھائی تو ایسے فرماتے ہیں بھائی کہاں پہنچے ہوئے, پہنچے ہوئے کہاں پہنچے ہوئے, فرماتے ہیں بھائی اللہ تک پہنچے ہوئے, اللہ تک پہنچے ہوئے. تو یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کی اتباع کی برکت سے جو ہے ہم بھی پہنچ جائیں گے. یہ نہیں صرف کہ بھائی ہم نے تو ان سے بس تعلق ہو گیا ہمارا, اب بس ہو گیا بیڑا پار. یہ تو گمراہی ہے نا کہ کرو دھرو کچھ نہیں, بس امید رکھ لو. اگر ایسا ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سجدے کا حکم نہ فرماتے. آپ کے تہجد میں وضو کا پانی رکھتے تھے, خدمت کا انجام دیتے تھے. تو ایک مرتبہ کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی, محبت کی, ازدیاد محبت کی, پوچھا کہ کیا چاہیے, کیا چاہیے, کیا مانگتے ہو, لائیے. کیا مقام تھا تو انہوں نے بھی کیا مانگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت. ایک باغ نہیں مانگ لیا کہ مدینہ کے ساتھ ایک باغ مل جائے مجھے کھجور کا, یا جو اتنے گھوڑے مل جائے یا اتنے وہ مل جائے. فرمایا جنت میں آپ کی رفاقت. تو فرمایا میری مدد کرو, میری دعا کی مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. مفہوم ہے, نمازیں پڑھو اللہ کے لیے اور دعا کرو, مانگو, سجدوں کی کثرت کرو. کہاں لگایا, عمل پہ لگایا, عمل پہ لگایا. تو آج ایک ہے نا تھوڑی سی یعنی کہنا چاہیے کہ غلط فہمی کہ کوئی کسی اللہ والے کے چلا جاتا ہے اور وہ نسبت ہو جاتی ہے, وہ اس کو خوب اس کا کیا کرتا ہے؟ تشہیر کرتا ہے، میرا تعلق تو جی فلاں سے، میرے تو خاندان میں وہ فلاں، وہ میرے نانا تھے، وہ میرے پردادا تھے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، آپ ان کے اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتے ہیں بھائی. اب ایک بات جو جس میں آج کل ابتلاء عام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بات جو ہے وہ بہت بیان کی جاتی ہے، یہاں کیا کیا جائے؟ یہ ہے ہی ایسا موذی مرض، اور ہے ہی ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ عام. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پہلے جو ہے وہ پانچ باتیں بیان فرمایا کرتے تھے، پانچ باتوں پہ زور دیتے تھے کہ بھئی یہ پانچ باتیں کہو کے پورا دن نہیں ہے، لیکن جو ان پانچ باتوں پہ عمل کرے گا تو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس میں قرآن مجید کی تصحیح، تجوید الحروف و معرفۃ الوقوف، قرآن مجید کو صحیح طور سے پڑھنا سیکھ کر کے، ایک مٹھی داڑھی اپنی مٹھی اور مونچھیں اول درجہ، بالکل صاف، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، تین، نظروں کی حفاظت اور قلب کی حفاظت، دل کی حفاظت، یہ پانچ اعمال. اور پھر فرماتے تھے ان پانچوں اعمال پر بھی عمل کی توفیق ایک عمل سے ہو جائے گی، اور وہ ہے نظروں کی حفاظت. اور پھر فرماتے تھے ایک عمل کر لو، کیا؟ نظروں کی حفاظت. تو اس کی برکت سے ان پانچ اعمال پہ عمل کی توفیق ملے گی، اور ان پانچ اعمال پر عمل کی برکت سے پورے دین پہ عمل کی توفیق ملے گی. تو خلاصہ جو نکالا تھا وہ ایک عمل نکالا تھا، اور وہ تھا نظروں کی حفاظت. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں ابتلاء عام ہے. اہمیت تو سارے اعمال کی، پورے دین کی اہمیت ہے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا، حقوق و نباد کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہاں اس کا ذکر بار بار آپ سنتے ہیں، سنتے رہیں، یہ کہنے والے کو بھی نفع دیتا ہے، ہاں، اور سننے والوں کو بھی نفع دیتا ہے. عشق مجازی کا تذکرہ فرمایا کہ ایک بات بتلاتا ہوں جو مجھے سے سنیے گا، اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور اول وہلے میں سمجھ میں بھی نہ آئے گی، لیکن سچی بات ہے، تجربہ کر لیا جاوے، فی الحال تقلیدن مان لی جاوے. وہ بات یہ ہے کہ اگر عاشق کی طبیعت بالکل ہی خبیث نہ ہو تو متقی شخص کی طرف نفسانی میلان نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقویٰ کا قدرتی اثر یہ ہے کہ وہ وقایا ہوتا ہے نفسانی میلان کا، خواہ تقویٰ کا دوسرے کو علم ہو یا نہ ہو. عشق مجازی کے تذکرے ہی میں فرمایا کہ یہ سخت ابتلا کی چیز ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس معاملے میں خود مجھ کو اپنا اعتبار نہیں، اور چونکہ میں خود کوئی چیز نہیں، اس لیے میری حیثیت سے بے اعتباری کوئی ایسی اہم نہیں. دیکھیے اپنے آپ کو کیا لکھ رہے ہیں، کتنے بڑے مجدد ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، اور آگے کیا فرما رہے ہیں، اور چونکہ میں خود کوئی چیز نہیں. یہ اللہ والے اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ میں خود کوئی چیز نہیں، اس لیے میری حیثیت سے یہ بے اعتباری کوئی ایسی اہم نہیں. لیکن جو شخص مجھ کو بڑا سمجھتا ہے اور مجھ سے عقیدت رکھتا ہو، اس کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جب اس کی یہ حالت ہے تو بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں اس بد احتیاطی کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کر کے اور دوسری جگہ جو ہے وہ نظریں لڑا لیتے ہیں، اور بعد میں پھر خود بھی برباد ہو جاتے ہیں. اس وقت عارضی جو ہے وہ نفع انہیں نظر آتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کی بات ہوتی ہے اور زندگی بے سکون، دنیا خسرت، دنیا والآخرہ کا مستحق بن جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ صرف اسی نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اور دل کو پاک اور صاف نہ رکھنے کی وجہ سے. آج تو جو آلات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں وہ آپ حضرات بہتر زیادہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہیں، تو اس سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بس بقدر ضرورت استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کبر کا ایک عجیب علاج، یہ بھی ایک موذی مرض ہے جو تقریباً سبھی لوگوں میں ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ فرمایا ایک صاحب کیرانہ میں بیعت ہونے کے لیے جب آئے تو مٹھائی ایک اور شخص کے ہاتھ میں لائے، میں نے دیکھ کر کہا کہ ہاں آپ میں شان ہے اور کبر کا مادہ۔ اتفاق سے مجھے کئی جگہ جانا تھا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں فرصت نہیں ملی، مجھے فلاں صاحب کے یہاں جانا ہے، وہاں شاید بیعت کر سکوں، وہاں چلیے۔ چنانچہ مٹھائی کا طباق ہاتھ میں لیے ہوئے وہ حضرت میرے ساتھ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھی میں نے کہا کہ کیا کہوں، یہاں بھی فرصت نہ ملی، وہاں چلیے۔ غرض اسی طرح دو گھنٹے تک گھر گھر ان کو ماں مٹھائی کے لیے پھرا اور قصدن بازار میں ہو کر جاتا تھا، وہ صاحب ہاتھ میں مٹھائی کا طباق لیے لیے ساتھ پھرتے رہے، اور جب میں نے خوب پریشان کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہاں اب ان کے قلب سے یہ خبیث مادہ نکل گیا، تب مرید کیا اور اپنی اس حرکت کی وجہ بھی ظاہر کر دی کہ آپ کو جو لے لے پھرا میں اس لیے لے لے پھرا تھا اصلاح کے لیے۔ چنانچہ تکبر کا اتنا بڑا مرض جو برسوں مجاہدوں اور ریاضتوں سے بھی نہ جاتا، اس تدبیر سے بفضل ہی دو گھنٹے میں جاتا رہا۔ یہ بھی حکیم حکما کی شان ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں اس کے فعل سے، قول سے، کہ اس کے اندر یہ مرض ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے ایک مٹھائی کے جس طرح وہ لے کر آئے اندازہ ہو گیا کہ ان کے اندر یہ مرض ہے، اور پھر علاج بھی فوراً قلب میں آ جانا اور پھر اس کا علاج کرنا، اور فرمایا کہ دو گھنٹے میں ان کا علاج ہو گیا۔ تو بھائی یہ ہر دور میں اللہ ایسے بندوں کو رکھتے ہیں، چونکہ اصلاح امت کا کام تو لینا ہے نا، تو بغور حضرت ثانی رحمۃ اللہ کہ بھائی ایک سیٹ خالی ہوتی ہے دوسری آ جاتے ہیں، پور ہو جاتی، خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھیں گے تو ایسے بندوں کو بھی رکھیں گے جو صحیح دین پہنچائیں، امت کو گمراہی سے نکالیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہوئے آسان دین کو آسان کر کے پیش کرنا، قابل عمل بنا کر پیش کرنا، تو وہ اس طرح سے علاج بھی بتلائیں گے انشاءاللہ کہ دین آسان معلوم ہوگا، عمل کرنا آسان معلوم ہوگا، مزیدار معلوم ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ بخاری حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ابو الشاب غنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کے حکیم اختر، یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ملفوظات جو پڑھے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ اسی اللہ والوں کے جو ہے اس کی ایک کڑی ہے، اس سے کچھ اندازہ ملا ہوگا کہ یہ حضرات کس طرح اصلاح فرماتے ہیں، کس طرح نفع ہوتا ہے اور ان سے نفع اٹھانے کا طریقہ بھی کیا ہے، اصل چیز تو یہی ہے کہ دولت موجود ہے لیکن اس سے نفع کیسے اٹھایا جائے، تو یہ سیکھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنا حال کھول کے پیش کرو، بلی کے گو کی طرح چھپاؤ نہیں، کہ اچھی اچھی بات جو پیش کر دی اور جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، نالائقیاں ہیں، وہ چھپا لی، اچھے بننے کی اس میں۔ جب تک اپنا کچا چٹھا آدمی اپنے بڑے کے سامنے کھولتا نہیں ہے، اس امید پہ نہ رہے کہ جی انہیں پتہ چل جائے گا، خود ہی اصلاح کر دیں گے وہ، نہیں، وہ تو اللہ کا نظام ہے کہ بعض اوقات ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بدنظری کرتے ہیں اور ہمارے مجلس میں آتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی شان ہے, وہ جب کسی کے عیب کو ظاہر کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اخلاص یہ ہے کہ ہم اپنا عیب اپنے بڑے کے سامنے رکھیں کہ حضرت میرے اندر یہ عیب ہے, یہ کیسے دور ہوگا, اور جو علاج کے لیے تیار بھی رہیں کہ جو علاج بتلایا جائے گا اس پہ عمل کرنا ہے, چاہے مالی علاج بتلایا جائے چاہے جانی بتلایا جائے, چونکہ یہ موذی میرے اندر سے نہیں نکلا اور میں اسی حال میں مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا, یہ فکر ہونی چاہیے نا کہ اس مرض کو نکالے بغیر اگر موت آ گئی تو وہاں نکالا جائے گا. پھر بھائی مسلمان کی جو پٹائی ہوگی, اللہ بچائے مسلمان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بطور عذاب نہیں ہوگا, وہ بطور صفائی کے ہوگا, جیسے لوہے کی صفائی کی جاتی ہے نا پگھلا کر مٹی میں, تو فرمایا کہ اس کی بطور صفائی کے لیے وہاں قبر کا عذاب صفائی کے لیے, وہاں بھی پورا نہیں ہوا تو پھر جہنم, اللہ کی پناہ. تو اس سے پہلے یہاں ہو جائے, یہاں اپنے نفس کو مار لیں, یہاں آرا چلا لیں اپنے اوپر, تو وہاں انشاءاللہ پھر بچت ہو جائے گی. یہ جو مجاہدات یہاں کرائے جاتے ہیں, نفس پہ آرے چلائے جاتے ہیں, دیکھیے یہی ابھی جو قبر کا مرض آیا, ایک صاحب تھے ان کو قبر نہیں نکل رہا تھا, حضرت نے فرمایا کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھیں تو وہاں جماعت کے بعد کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیجئے کہ حضرات میرے اندر قبر کا مرض ہے اور میرے شیخ نے یہ تجویز کیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست کروں. تو اخلاص تھا, فکر تھی, تڑپ تھی, تو انہوں نے کیا ایسا. بتلائیے کتنے دل گردے کی بات ہے کہ جہاں بھی نماز پڑھو وہاں نماز فرض جیسے دعا پڑھی, وہاں نے دعا کی اور آپ کھڑے ہو جاؤ اعلان کرو. تو فکر تھی کہ یہ قبر کے ساتھ مرا تو کہاں جاؤں گا, تو علاج ہو گیا, دو تین اعلان میں ہی کام ہوگی جو برسوں سے نہیں نکل رہا. ہم کہاں کھڑے ہیں آج, ہم کہاں کھڑے. اچھا ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے, تو وہ معاملات سے پتہ چلتا ہے, وہ برتاؤ سے پتہ چلتا ہے. وہ معاملات اور وہ برتاؤ جب آدمی اپنے بڑے کے پاس پیش کرتا ہے تو وہ بتلاتے ہیں بھائی تمہارے اندر تو یہ ہے, تمہارے اندر تو یہ ہے. تو وہاں کی جو ہے منازل آسانی سے گزر جائیں اس کے لیے کہ یہاں کر لے آدمی, تھوڑا سا مشقت کر لے, تھوڑا سا مجاہدہ کر لے, بس اسی کی یہ ہماری بیٹھک جو ہے اسی مقصد کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور یہاں آنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے, اور جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کے دلوں میں اس کو اتار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم, اللہم انت السلام کے السلام, تبارک پر یا ذا الجلال والاکرام, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے, ہم سب خطاوار ہیں, سیاہکار ہیں, گناہگار ہیں, یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, یا اللہ آپ کرم کر دیجئے, فضل فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا اسے معاف فرما، جو انجانے میں کیا اس کو معاف فرما، پکڑ نہ فرما، آپ کے عذاب سے، آپ کے غصے سے، آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ شیطان و نفس کے شرور سے حفاظت فرما دیجئے، شیطان و نفس کے حملوں سے بچا لیجئے، مرنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح فرما دیجئے. ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کی بھی اصلاح فرما، جو کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے مقبولین و صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیے، ان کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائیے، دنیا میں ان کے ساتھ ہمیں صحیح وابستگی نصیب فرمائیے، اور آخرت میں انہی کے درمیان ہمارا حشر فرمائیے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹ کے آنے والی ہیں، ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے سہل اور آسان فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما دیجئے. یا اللہ جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ ان کے مسئلے مسائل حل فرما دے، یا اللہ ان کی جان و مال کی اللہ حفاظت فرما، ان کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دیجئے، کفار و مشرکین کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کے شر سے مسلمان کی حفاظت فرما، ان کا قلع قمع فرما دے، ان کی قوتوں کو پاش پاش فرما دے، مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما دے، دینی جماعتیں، دینی انجمنیں، دینی شخصیات، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں، دینی مراکز سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی محنتوں کے اثرات پورے عالم پر یا اللہ مرتب فرما. ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.